الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 1 سے شروع کریں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم ان اللہ یحکم ما یرید۔ اے ایمان والو، تمام عہد پورے کیا کرو، تمہارے لیے چوپائے جانور حلال کر دیے گئے سوائے ان کے جو آگے تمہارے سامنے بیان کیے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہ سمجھو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم فرماتا ہے۔ یہ سورہ مائدہ کی پہلی آیت ہے۔ سورہ مائدہ مدینہ طیبہ میں نازل ہوئی اور پوری کی پوری سورت مدنی ہے، البتہ ایک آیت مبارکہ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت مبارکہ میدان عرفات میں یوم عرفہ کو نازل ہوئی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خطبہ میں اس آیت کو پڑھا۔ اس سورت کی 120 آیتیں اور 12,464 حروف ہیں۔ پہلی آیت کے اندر جو احکام بیان کیے گئے وہ تین حکم دیے گئے۔ پہلا حکم ارشاد فرمایا، اوفو بالعقود، تمام عہد پورے کیا کرو، تمام وعدوں کو تمام عہدوں کو پورا کرنے کا حکم دیا۔ اس میں وہ تمام عہد تمام معاہدے داخل ہیں جو بندے اور اس کے رب کے درمیان ہیں، جو بندے اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درمیان ہیں، جو اللہ تبارک و تعالی نے پچھلی امتوں کو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے ارشاد فرمائے ان کو پورا کرنے کا حکم، اور اسی طرح جو لوگ آپس میں وعدے کرتے ہیں آپس میں عہد کرتے ہیں ان کو بھی پورا کرنے کا حکم دیا۔ تو ارشاد فرمایا کہ اے ایمان والو، تمام عہد پورے کیا کرو۔ دوسرا حکم ارشاد فرمایا کہ تمہارے لیے تمام جانور حلال ہیں سوائے ان چند جانوروں کے جن کا ذکر آگے جا کے آیات کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ تو فرمایا کہ تمام جانور تمہارے لیے حلال ہیں۔ اس میں اصل میں بت پرستوں کا رد ہے جو اپنی مرضی سے کچھ جانوروں کو حلال اور کچھ جانوروں کو حرام کر لیا کرتے تھے، بحیرہ، صائبہ، حام، وسیلہ، ان یہ جانور جو ہے انہوں نے اپنے طور پر حرام کر لیے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارے یہ حرام کردہ اللہ کی بارگاہ میں حرام نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تمام جانوروں کو حلال کیا ہے۔ اور اسی سے یہ بھی پتا چلا کہ اشیاء کے اندر اصل جو ہے وہ حلت ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جب تک ممانعت کا، منع کا کوئی فرمان نہ آ جائے تب تک وہ شے حلال ہوتی ہے۔ تیسرا حکم جو اس آیت میں بیان فرمایا وہ فرمایا کہ غیر محل للصید وانتم حرم، لیکن احرام کی حالت میں شکار حلال نہ سمجھو۔ جب احرام باندھا ہوا ہو، خواہ وہ حج کا احرام ہو یا وہ عمرے کا احرام ہو، تو حالت احرام میں خشکی کا شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے۔ سمندر کا شکار حلال ہے لیکن خشکی کا شکار کرنا حرام ہو جاتا ہے، اور حدود حرم کے اندر جو ہے وہ مطلقاً شکار کرنا حرام ہے، خواہ وہ احرام باندھا ہوا ہو یا احرام باندھا ہوا نہ ہو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا لا تحلوا شعائر اللہ ولا الشہر الحرام ولا الہدی ولا القلائد ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب۔ اے ایمان والو، اللہ کی نشانیاں حلال نہ ٹھہرا لو اور نہ ادب والے مہینے اور نہ حرم کو بھیجی گئی قربانیاں اور نہ حرم میں لائے جانے والے وہ جانور جن کے گلے میں علامتی پٹے ہوں اور نہ ادب والے گھر کا قصد کر کے آنے والوں کے مال و عزت کو جو اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں، اور جب احرام سے باہر جاؤ تو شکار کر سکتے ہو، اور تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس وجہ سے زیادتی کرنے پر نہ ابھارے کہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا تھا، اور نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی پر باہم مدد نہ کرو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ شدید عذاب دینے والا ہے۔ یہ آیت مبارکہ بہت جامع آیت ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ عز و جل نے متعدد احکام ارشاد فرمائے۔ پہلا حکم دیا، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، اللہ کے نشانوں کو حلال نہ ٹھہرا لو۔ اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن اشیاء کو فرض کیا اور جن اشیاء کو حرام قرار دیا، ان دونوں کی حرمت کا لحاظ رکھو، یعنی فرض احکام کو فرض جانو اور اس پر عمل کرو، حرام احکام کو حرام جانو اور ان سے بچو، اور اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے جو شعائر ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے دین کے اندر نشانیاں مقرر کی ہیں، ان کا ادب کرو، جیسے صفا اور مروہ ہے، جیسے مسجد ہے، خانہ کعبہ ہے، قرآن پاک ہے، اس طرح کی مقدس اشیاء ہیں، تو یہ تمام کی تمام اشیاء اللہ کی نشانیاں ہیں، تو ان کا ادب کرنے کا حکم دیا گیا۔ دوسرا حکم ارشاد فرمایا، وللشہر الحرام، اور حرمت والے مہینے کو حلال نہ سمجھو۔ حرمت والے مہینے چار ہیں، زمانہ اسلام سے پہلے زمانہ جہلیت کے اندر بھی چار مہینوں کا اہل مکہ، اہل عرب جو ہے وہ احترام کیا کرتے تھے۔ ایک ذیقات، دوسرا ذوالحج، تیسرا محرم اور چوتھا رجب المرجب کا مہینہ۔ یہ چار مہینے تھے جن کے اندر اہل عرب آپس میں لڑائی نہیں کرتے تھے بلکہ ان کا ادب کرتے تھے، تو فرمایا گیا کہ ان چار مہینوں کا ادب کرو۔ شروع اسلام کے اندر ان چار مہینوں میں لڑائی کرنا مسلمانوں کے لیے بھی حرام تھا، لیکن بعد میں لڑائی کرنے کی تو اجازت دے دی گئی، جہاد کرنے کی تو اجازت دے دی گئی، البتہ ان کا ادب جو ہے وہ باقی ہے کہ ان کا ادب بہرحال کیا جائے گا۔ اس کے بعد فرمایا، ولل ہدیہ ولل قلائد، اور یہ وہ جانور کہ جن کو لوگ خانہ کعبہ کی طرف لے کر جاتے ہیں قربانی کرنے کے لیے، خواہ وہ حج کے اندر ساتھ لے کے جاتے ہیں یا عمرے کے اندر ساتھ لے کے جاتے ہیں، اور اہل عرب کا طریقہ تھا کہ جو جانور وہ خانہ کعبہ قربانی کے لیے بیچتے تھے ان کے گلوں کے اندر علامتی پٹے لگا دیتے تھے، وہ خاص قسم کے پٹے ہوتے تھے جن سے ہر آدمی سمجھ جاتا تھا کہ یہ خانہ کعبہ کو بیچی گئی قربانی ہے، تو فرمایا کہ تم ان قربانیوں کا احترام کرو۔ اس کے بعد فرمایا، ولا آمین البیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم ورضوانا، اور جو بیت اللہ شریف کا قصد کر کے جانے والے ہیں تو ان کا بھی لحاظ کرو۔ ان کا لحاظ کیا کرو؟ یہاں پر اثر میں ایک پورا اس کے پیچھے ایک واقعہ ہے کہ ایک کافر تھا جو مدینہ منورہ میں آیا اور بطور منافقت کے اس نے آ کے منافقانہ باتیں کی، اور جاتے ہوئے جب مسلمانوں کو مویشی اور مال کو لوٹ کر چلا گیا تو ایک موقع پر وہ مسلمانوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ اس کے پاس بھی مال تھا، جانور تھے، بہت سارا سامان تھا، اور مسلمان چاہتے تو اس پر قبضہ کر سکتے تھے اور اس سے اپنا بدلہ لے سکتے تھے، لیکن چونکہ وہ سارے کا سارا مال، اسباب اور مویشی جو ہے وہ خانہ کعبہ لے کر جا رہا تھا، تو اس پر اللہ عز و جل نے یہ حکم نازل فرمایا کہ جو شخص خانہ کعبہ کی طرف جانوروں کو لے کر جا رہا ہے تو اس کے ساتھ تم تعرض نہ کرو، اس کو نہ چھیڑو، بلکہ اسے اپنا ارادہ پورا کرنے دو۔ تو یہ اس وقت تک کا یہ حکم تھا کہ جب خانہ کعبہ کفار کو آنے کی اجازت تھی، بعد میں چونکہ مطلقاً منع کر دیا گیا کہ مشرکین جو ہے وہ نجس ہیں اور یہ خانہ کعبہ کے قریب نہ آئیں، تو اب ان کا وہاں پر جانا ہی منع ہو گیا۔ لیکن بہرحال لوگوں کو یوں جو بیت اللہ کا قصد کر کے جانے والے ہیں، تو اب مسلمان تو جاتے ہی ہیں، تو ان کے بارے میں بطور خاص یہ حکم ہوگا کہ جو بیت اللہ کا قصد کر کے جانے والے ہوں ان کا بطور خاص ادب کیا جائے، بطور خاص احترام کیا جائے، کہ جو خانہ کعبہ جانے والے ہیں وہ اللہ عزوجل کے مہمان بن کے جانے والے ہیں۔ اسی لیے حجاج کرام اور عمرہ کرنے والے یہ اللہ تعالیٰ کے مہمان ہوتے ہیں، اور جو مہمان کے آداب ہیں اور جو مہمان کی عظمت ہوتی ہے دین اسلام کے اندر حاجیوں اور زائرین اور عمرہ کرنے والوں کے، وہی آداب اور وہی احترام اور فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا، اور جب تم احرام سے باہر آ جاؤ تو شکار کرو، یعنی احرام جب کھل جائے، احرام کا جب وقت آ جاتا ہے کھولنے کا، عمرہ ہے تو عمرہ مکمل ہو گیا، حج ہے تو حج کے وہاں تک پہنچ گئے جہاں جا کے احرام کھولنا ہے، تو اس کے بعد شکار کرنا حلال ہو جاتا ہے۔ اب مزید ارشاد فرمایا کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم زیادتی کرو، یعنی انہوں نے تم پر زیادتی کی، دشمنوں نے تم پر زیادتی کی، تو اب اگر تمہارا بس چلے اور تمہارا قابو چلے تو یہ نہ کرو کہ تم ان سے انتقام لینے کے لیے ان پر زیادتی کرو۔ یہ دین اسلام کی وہ نفیس تعلیم ہے، یہ وہ خوبصورت چہرہ ہے دین اسلام کا، کہ وہ دشمن کہ جو تنگ کرے، جو ایذا پہنچائے، جو ایک وقت تک مسلسل پریشان کرتا رہے، اگر وہ بھی قابو میں آ جائے تو فرمایا کہ تم اس پر حد سے زیادتی نہ کرو، بلکہ جتنا اس نے تمہارے ساتھ سلوک کیا ہے تم اتنا اس کے ساتھ کر سکتے ہو، اس سے زیادہ نہیں۔ اور یہاں جو بتایا جا رہا ہے یہ تو بطور خاص اہل مکہ کے حوالے سے ہے کہ انہوں نے تم پر زیادتی کی، تمہیں مسجد حرام سے روکا، تمہیں مسجد حرام سے نکالا، تمہیں مکہ مکرمہ سے نکالا، لیکن اس کے باوجود ان کی دشمنی تمہیں اس بات پر نہ ابھارے کہ تم ان کے ساتھ زیادتی کرو۔ اور آخر کے اندر ایک نہایت ہی نفیس حکم بیان فرمایا، ارشاد فرمایا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، نیکی اور تقوی کے کاموں پر ایک دوسرے کا تعاون کرو، اور گناہ اور زیادتی کے کاموں پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ یہ قرآن پاک کا وہ آفاقی حکم ہے جو دین اور دنیا کے ہر ہر کام کے اندر جاری ہے۔ دنیا کے اندر کہیں بھی بلائی ہو رہی ہے اس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے، خواہ وہ اخلاقی ہو یا مالی ہو یا وہ جسمانی ہو یا جس طرح بھی ممکن ہو، تو دنیا کے اندر بھلائی پھیلانے کے لیے ایک دوسرے سے تعاون کیا جائے، اور شر، فساد، گمراہی، بددینی اور دنیا کے اندر ظلم و زیادتی پھیلانے کے اندر کسی بھی طرح کسی کی مدد نہ کی جائے۔ تو اب اس میں نیکی کے اندر تعاون کرنے میں وہ تمام لوگ شامل ہیں جو نیکی کے کسی بھی کام میں تعاون کرتے ہیں، خواہ وہ محلے کی سطح پر ہے، خواہ وہ پڑوسیوں کے ساتھ ہے، خواہ وہ گلی کے اندر مسجد بن رہی ہے اس میں تعاون کرنے کے طور پر ہے، خواہ وہ کوئی دینی تنظیم ہے اس کے ساتھ تعاون کرنے کے طور پر ہے۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ نیکی اور تقوی کے کاموں میں تعاون کرنے کے زمرے میں آتے ہیں۔ اور گناہ کے اندر مدد کرنا، تو گناہ کے اندر مدد کرنے کی بھی بیسیوں صورتیں ہیں۔ ایک آدمی گناہ کا لائسنس لینا چاہتا ہے، شراب خانہ کھولنا چاہتا ہے، سینما کھولنا چاہتا ہے، اس کی مدد کرنا یہ گناہ کے اندر مدد کرنا ہے۔ تو اس طرح کی جتنی صورتیں ہیں یہ ساری کی ساری گناہ کے اندر مدد کرنے کے اندر آ جائیں گی۔ اسی طرح کوئی ظلم کرتا ہے تو ظلم کرنے کے اندر اس کی مدد نہیں کی جائے گی، ظلم کرنے کے اندر اس کے ساتھ تعاون نہیں کیا جائے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشوني اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِّإِثْمٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ۔ تم پر حرام کر دیا گیا ہے مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور وہ جانور جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، اور وہ جو گلا گھونٹنے سے مرے، اور وہ جو بغیر دھاری دار چیز کی چوٹ سے مارا جائے، اور وہ جو بلندی سے گر کر مرا ہو، اور جو کسی جانور کے سینگ مارنے سے مرا ہو، اور وہ جسے کسی درندے نے کھا لیا ہو مگر درندوں کا شکار کیا ہوا وہ جانور جنہیں تم زندہ پا کر ذبح کر لیا کرو وہ حلال، اور جو کسی بت کے آستانے پر ذبح کیا گیا ہو، اور حرام ہے کہ پانسے ڈال کر قسمت معلوم کرو، یہ گناہ کا کام ہے۔ آج تمہارے دین کی طرف سے کافر نا امید ہو گئے تو ان سے نہ ڈرو اور مجھ سے ڈرو، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی اور تمہارے لیے اسلام کو دین پسند کیا، تو جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو اس حال میں کہ گناہ کی طرف مائل نہ ہو تو وہ کھا سکتا ہے، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر بھی متعدد احکام کا مجموعہ بیان کیا گیا ہے۔ پہلے نمبر پر تو ان حرام جانوروں کی تفصیل بیان کر دی گئی جو قرآن کی روح سے حرام ہیں، جن کو صراحت کے ساتھ قرآن پاک کے اندر بیان کر دیا گیا۔ پہلا فرمایا کہ تم پر مردار حرام ہے۔ مردار ہر وہ جانور جو شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا، جیسے بکری بھی ہے، اگر وہ خود بخود مر گئی اور اسے شرعی طریقے سے ذبح نہ کیا گیا، جیسے کسی مشرق نے اس کو ذبح کیا تو وہ بکری حرام ہو جائے گی، تو وہ بھی مردار کے اندر داخل ہو جائے گی۔ تو ہر مردار جانور کو حرام کیا گیا۔ دوسرے نمبر پر بہنے والا خون، بہنے والا خون جو ہے یہ بھی حرام ہے، ناپاک ہے۔ تیسرے نمبر پر خنزیر کا گوشت، خنزیر کا گوشت، پوست، یہ سارے کا سارا حرام۔ چوتھے نمبر پر وہ جانور کہ جس کے ذبح کے وقت غیر اللہ کا نام لیا گیا، جیسے مشرکین کیا کرتے تھے کہ وہ اپنے جانوروں کو بتوں کے نام پہ ذبح کیا کرتے تھے، ذبح کرتے وقت وہ بت کا نام لیتے، لات کا، منات کا، عزا کا، حبل کا، ان کا نام لے کر جانوروں کو ذبح کیا کرتے تھے۔ تو جس جانور کے ذبح کرتے ہوئے کسی غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور حرام ہے۔ تو اب اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی کے اندر بھی اگر کسی جانور پر غیر اللہ کا نام آ گیا تو وہ جانور حرام ہو جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پہ ایک آدمی جو ہے وہ جانور اس لیے پالتا ہے کہ بھئی ہمارے فلاں وقت کے اندر جو ہے وہ ہم نے عقیقہ کرنا ہے، تو اب وہ بولتا ہے کہ بھئی زید کا عقیقہ ہے، ہمارے بچے کے عقیقے کا جانور۔ تو اب یہ جانور پر زندگی کے اندر جو غیر اللہ کا نام لیا گیا کہ میرے بچے کے عقیقے کا جانور، تو اس کی وجہ سے وہ جانور حرام نہیں ہو جائے گا۔ اسی طرح کسی آدمی نے ولیمے کے لیے یا کسی تقریب کے لیے جانور پالا، اب وہ کہتے ہیں کہ یہ میرے فلاں عزیز کے ولیمے کا جانور ہے، تو غیر اللہ کا نام آ گیا، تو یہ جانور حرام نہیں ہو گیا، کیونکہ یہ نام جو ہے یہ زندگی کے اندر آیا، ذبح کے وقت نہیں۔ اگر ذبح کے وقت یہ ہوتا کہ غیر اللہ کا نام لیا جائے تو وہ جانور حرام ہو جاتا ہے۔ اب اسی کے اوپر جو اولیاء کرام کے نام پر جانور پالے جاتے ہیں کہ کسی آدمی نے جانور اس لیے پالا کہ جب گیارہویں شریف آئے گی یا جب فلاں ولی کا عرس آئے گا تو میں اس کے اوپر ذبح کروں گا، اب جب ذبح کا وقت آیا تو اسے اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا، تو اب اس جانور کی زندگی میں غیر اللہ کا نام اس پر آیا، لیکن چونکہ ذبح اللہ کے نام پر کیا گیا لہذا وہ جانور حلال ہے۔ اس جانور کو حرام کہنا یہ اللہ عز و جل پر افترا ہے اور یہ شریعت کے اور اسلام کے خلاف ہے۔ تو غیر اللہ کے نام پر جس جانور کو ذبح کیا گیا وہ جانور حرام۔ جملہ تفاسیر کے اندر یہی لکھا ہوا ہے، اگر آپ مشہور و معروف عربی کی بیسیوں درجنوں تفسیریں اٹھا کے دیکھ لیں، ہر جگہ پر یہی لفظ موجود ہوگا، وما ذبح وما اہل به لغیر اللہ عند ذبح، کہ ذبح کے وقت جس پر غیر اللہ کا نام دیا گیا وہ جانور حرام۔ اس کے بعد فرمایا والمنخنقہ، اور جو گلا گھونٹنے سے جانور مر گیا، گلا گھونٹ کر جس کو مارا گیا یا خود اس کا گلا گھونٹ گیا تو وہ جانور حرام۔ والموقوزہ، موقوزہ وہ جانور کہ جسے ذبح کرنے کا حکم ہے کہ دھاری دار چیز کے ذریعے، جیسے چھری کے ذریعے ذبح کیا جائے، لیکن کسی جانور کو یوں مار دیا گیا کہ جیسے اس کو روڑا مارا، اس کو پتھر مارا، اب وہ روڑا یا پتھر یا کوئی موٹی لکڑی ماری اس کو، اس کی ضرب اتنے زور سے لگی کہ وہ جانور مر گیا، اس کی چوٹ سے مرا، تو یہ جانور یہ ہے موقوزہ، اور یہ جانور بھی حرام ہے، یہ حلال نہیں ہے۔ اس کے بعد فرمایا والمتردیہ، متردیہ حرام ہے۔ متردیہ وہ جانور ہے جو بلندی سے گر کر مر جائے، جیسے کوئی چھت پہ جانور چڑھا اور نیچے گر کے مر گیا، یا پہاڑ پہ چڑھا پھسل گیا نیچے گر کے مر گیا۔ اور فرمایا والنتیحہ، اور جسے سینگ مار کر مار دیا جائے، جیسے جانوروں کی آپس میں لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے کو سینگ مارا تو سینگ مارنے سے مر گیا، تو وہ جانور بھی حرام۔ وما اکل السبع الا ما ذکیتم، اور وہ جانور کہ جسے درندے نے کھا لیا، درندے نے کھا لیا، جیسے کسی درندے نے شکار کیا اور جانور کو کھا لیا، اب جا کے دیکھا تو جانور مرا ہوا ہے، تو اس جانور کو کھانا بھی حرام، یہ بھی مردار ہے، یہ بھی حرام۔ اسی طرح بالفرض اگر شکاری جانور تھا، شکاری جانور چھوڑا اور اس نے جا کر شکار کیا اور ساری شرطیں پوری ہیں، لیکن اس شکاری جانور نے اگر اس شکار کو جا کر کھا لیا تو اب وہ جانور بھی حرام ہو جائے گا، کیونکہ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ یہ جو چھوڑا جانے والا جانور ہے یہ سکھایا ہوا جانور نہیں ہے، ورنہ یہ اس میں سے نہ کھاتا، یہ آگے جا کے اس کا مزید بھی مسئلہ بیان کیا جائے گا۔ ہاں ایک صورت ہے کہ شکاری جانور چھوڑا یا کسی درندے نے حملہ کر دیا اور اس کو زخمی کر دیا، اور جب ہم نے اس کو جا کے دیکھا تو جانور زندہ تھا، اب اس زندہ جانور کو ہم نے تکبیر پڑھ کے ذبح کر دیا، تو یہ جانور حلال ہے، اس کی حلت کے اندر کوئی شبہ نہیں۔ اس کے بعد فرمایا وما ذبح علی النصب، اور وہ جانور جو بتوں کے آستانوں پر ذبح کیے جائیں، تو یہ بھی مشرکین کا طریقہ تھا کہ بتوں جہاں پر بت لگے ہوتے تھے تو وہاں پر جا کے وہ ان بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے، تو چونکہ یہ ہے تو وہ ما اہل بھی لغیر اللہ کے اندر داخل، لیکن چونکہ یہ بطور خاص مشرکوں کا ایک فعل تھا لہذا اس کو جدا گانا یہاں پر بیان کیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور تیروں کے ذریعے 500 کے ذریعے تم قسمت کا حال معلوم کرو تو اس کی بھی اجازت نہیں ہے، پانسے ڈالنے کی اجازت نہیں۔ وہ کیا، زمانہ جاہلیت میں یہ طریقہ تھا کہ وہ جب کوئی سفر وغیرہ کرنے لگتے تو تین تیر جو ہے وہ بتوں کے سامنے پھینکتے، ایک تیر کے اوپر ہاں لکھا ہوتا، دوسرے پہ نہ لکھا ہوتا، اور ایک پہ کچھ نہیں۔ اب وہ تیر پھینکتے اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اٹھا کے دیکھتے، اگر ہاں آتا تو سفر کرتے، نہ آتا تو سفر نہیں کرتے۔ تو یہ جو طریقہ بتوں کے سامنے یوں اپنی قسمت معلوم کرنے کے لیے اور اپنا مستقبل معلوم کرنے کے لیے وہ کرتے تھے، اسے فرمایا کہ یہ بھی ناپاک کام ہے، یہ بھی حرام ہے۔ اسے فرمایا ذالکم فسق، یہ نافرمانی ہے، یہ فسق کا کام ہے، یہ گناہ کا کام ہے۔ اس کے بعد فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کفار تمہارے دین سے مایوس ہو گئے۔ کفار کو پہلے تو امید تھی کہ تمہیں ختم کر دیں گے، تم پر غالب آ جائیں گے، اسلام کا قلعہ کما کر دیں گے، لیکن اب وہ تمہارے دین سے مایوس ہو چکے، کیونکہ دین اسلام اب مسلسل پھیلتے پھیلتے اس قدر طاقتور ہو چکا ہے کہ اب اسے مٹایا نہیں جا سکتا، لہذا کفار اب تمہارے دین سے مایوس ہو چکے۔ تو فرمایا کہ فلا تخشوہم واخشونی، ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ اللہ عز و جل نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، آج سے مراد ہے یوم عرفہ کا دن، جس دن یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ یہ آیت مبارکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے حجت الوداع کے موقع پر، یہ عرفات کے میدان میں یوم عرفہ کو نازل ہوئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت مبارکہ پھر اپنے خطبے کے اندر صحابہ کرام کو پڑھ کر سنائی۔ تو فرمایا تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، یعنی اب دین کے تمام احکام اور تمام اصول متعین ہو چکے، اب اس کے بعد شریعت کا جو بھی حکم ہوگا وہ انہی میں داخل ہوگا یا انہی اصولوں کی روشنی میں ہوگا۔ تو دین اسلام کو جو ہے وہ مکمل کر دیا گیا، اور فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت کو پورا کر دیا۔ نعمت کو پورا کر دیا، نعمت سے مراد یہاں پر فتح مکہ ہے۔ تو فرمایا کہ فتح مکہ تمہیں عطا فرما کر میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی۔ وَرَضِیتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِینًا، اور میں نے تمہارے لیے اسلام کو دین کے طور پہ پسند کر لیا۔ اب صرف دین اسلام اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، اس کے علاوہ کوئی بھی دوسرا دین، خواہ اسے اسلام کا نام دے کر پیش کیا جائے یا اسلام کا نام سے ہٹ کر کوئی نام دے کر پیش کیا جائے، وہ دین اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ پھر فرمایا فمن الرفی مخمصۃ غیر متجانف للاثم، جو بھوک پیاس کی شدت میں مجبور ہو۔ یہ مسئلہ جو بیان کیا جا رہا ہے، اوپر چونکہ حرام جانوروں کا بیان ہوا، یہ جانور حرام، یہ حرام، یہ حرام، یہ حرام، تو ایک پوری جو ہے وہ لسٹ دی گئی۔ اب اس کے بعد فرمایا کہ ان جانوروں کا کھانا تو تم پر حرام ہے، لیکن اگر کوئی بھوک پیاس کی شدت میں اتنا مجبور ہو جائے کہ اب اگر اس کو یہی حرام میسر ہے، حلال میسر نہیں، تو اب اگر وہ ان حرام جانوروں کا گوشت نہیں کھائے گا تو مر جائے گا، تو فرمایا کہ اب ایسی حالت کے اندر اس کے لیے کھانے کی اجازت ہے، لیکن اس میں بھی حکم یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ خوش دلی کے ساتھ نہ کھائے، اور دوسرا یہ ہے کہ حد سے بڑھ کر نہ کھائے، جتنا کھا کر زندگی بچائی جا سکتی ہے اتنا کھانے کی اجازت ہے، اس سے زیادہ کی اجازت نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یسألونک ماذا احل لہم قل احل لکم الطیبات وما علمتم من الجوارح مکلبین تعلمونہن مما علمکم اللہ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. اے محبوب, تم سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہوا, تم فرما دو کہ حلال کی گئیں تمہارے لیے پاک چیزیں اور ان شکاری جانوروں کا شکار جنہیں تم شکار پر دوڑاتے ہوئے شکار کرنا سکھاتے ہو. تم انہیں وہ سکھاتے ہو جس کی اللہ نے تمہیں تعلیم دی ہے, تو اس میں سے کھاؤ جو وہ شکار کر کے تمہارے لیے روک دیں, اور شکاری جانور چھوڑتے وقت اس پر اللہ کا نام لو اور اللہ سے ڈرتے رہو, بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے. اس آیت مبارکہ کا شان نزول اس طرح ہے کہ حضرت علی بن حاتم اور حضرت زید بن محلحل رضی اللہ تعالی عنہما, ان دونوں صاحبوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ہم لوگ کتے اور باز کے ذریعے شکار کرتے ہیں, تو کیا ہمارے لیے حلال ہے؟ اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور بتا دیا گیا کہ تمہارے لیے کون کون سے جانور شکار کے طور پہ حلال. اب فرمایا کہ اے حبیب, آپ سے پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال ہے, تو تم فرما دو کہ ان کے لیے پاکیزہ چیزیں حلال ہیں. پاکیزہ چیزیں وہ ہیں کہ جس کی حرمت پر کوئی دلیل شرعی نہ ہو, وہ پاکیزہ چیز ہے. اور ایک قول یہ ہے کہ جسے سلیم الفطرت طبیعتیں قبول کرے وہ طیب, اور جسے سلیم الفطرت طبیعتیں نفرت جس سے کرے وہ خبیث. تو فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں, اور دوسرے وہ جانور تمہارے لیے حلال ہیں جو تمہارے سکھائے ہوئے شکاری جانوروں کے شکار کرنے سے ہو. یعنی تم نے جانوروں کو سدھایا, ان کو شکار کرنا سکھایا, اور اب تم نے انہیں اللہ کا نام لے کر شکار پر چھوڑا, تو اب اس صورت میں جو جانور وہ پکڑ لے شکار کرے وہ تمہارے لیے حلال ہے. لیکن اس میں بھی وہی شرط ہے کہ اس میں وہ جانور اس میں سے کھائے نہیں. اگر وہ جانور اس میں سے کھائے گا تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ صحیح طرح سکھایا ہوا نہیں. تو شکار کے بہت سارے مسائل ہیں, صرف اجمالی طور پہ جو ہے وہ چند ایک چیزیں عرض کرتا ہوں. حکم شرعی یہ ہے کہ شکاری جانوروں سے کیا ہوا شکار بھی حلال ہے, خواہ وہ شکاری جانور درندوں میں سے ہوں جیسے کتے اور چیتے کا شکار, یا شکاری جانوروں کا تعلق پرندوں سے ہو جیسے شکرے, باز, شاہین وغیرہ کے شکار. جب اس طرح سدھا کر ان کی تربیت کر دی جائے کہ وہ جو شکار کریں اس میں سے نہ کھائیں, اور جب شکاری ان کو چھوڑے تب شکار پر جائیں, اور جب انہیں بلایا جائے تو واپس آ جائیں, ایسے شکاری جانوروں کو سکھایا ہوا کہتے ہیں اور ان کا کیا ہوا شکار حلال. پھر اس میں بھی آگے شرط ہے کہ وہ شکاری جانور مسلمان کا ہو, اسے تکبیر پڑھ کر اسے چھوڑا گیا ہو, اور بھی اس کی مزید شرطیں ہیں جو بہار شریعت کے 17 حصے کے اندر موجود ہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا, الیوم احل لکم الطیبات وطعام الذین اوتوا الکتاب حل لکم وطعامکم حل لہم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم اذا آتیتموہن اجورہم محسنین غیر مسافحین ولا متخذی اخدان ومن یکفر بالایمان فقد حبط عمله وهو فی الاخرۃ من الخاسرین. آج تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کر دی گئیں اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے, اور تمہارا کھانا ان کے لیے حلال ہے, اور پاک دامن مسلمان عورتیں اور جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب دی گئی ان کی پاک دامن عورتیں تمہارے لیے حلال کر دی گئیں, جبکہ تم ان سے نکاح کرتے ہوئے انہیں ان کے مہر دو, نہ زنا کرتے ہوئے اور نہ انہیں پوشیدہ آشنا بناتے ہوئے, اور جو ایمان سے پھر کر کافر ہو جائے گا تو اس کا ہر عمل برباد ہو گیا اور وہ آخرت میں خسارہ پانے والوں میں ہوگا. اس آیت میں 3 چیزیں بیان فرمائیں. ایک تو بیان فرمایا کہ پاکیزہ چیزیں تمہارے لیے حلال ہیں, اور اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے. اہل کتاب کے کھانے سے کیا مراد ہے؟ اہل کتاب کا ذبیحہ, کھانا جو ہے جیسے دال ہے, سبزی ہے, تو یہ تو کوئی بھی پکائے تو وہ حلال ہی ہے. یہاں پر بطور خاص ہے وہ شکار کی بات ہے اور ذبیحے کی بات ہے کہ اہل کتاب کا ذبیحہ تمہارے لیے حلال ہے. اگر یہودی یا عیسائی, جو اہل کتاب ہیں اور دہریہ نہیں ہیں, اگر یہودی یا عیسائی جانور کو ذبح کرتے ہیں تو ان کا ذبح کیا ہوا جانور ہمارے لیے حلال ہے. دوسرے نمبر پہ فرمایا کہ تمہارے لیے مسلمان عورتیں اور کتابی عورتیں یہ بھی حلال، یعنی ان کے ساتھ نکاح کرنا تمہارے لیے حلال ہے۔ تو اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح کرنے کی اجازت یہاں پر بیان کی گئی۔ لیکن اس بارے میں چند ایک اہم احکام ہیں، ان کو ذہن نشین رکھنا چاہیے۔ پہلے نمبر پر تو یہ ہے کہ اہل کتاب کی عورتوں سے نکاح حلال ہے، بشرطے کہ اہل کتاب ہوں، دہریہ نہ ہوں۔ جیسے آج کل ایک بہت بڑی تعداد اہل کتاب کی وہ دہریہ ہے، وہ خدا کو بھی نہیں مانتی، وہ محض ہے، وہ سائنس، عقل، نیچر، فطرت، وہ ان چیزوں کو ماننے والی ہے۔ تو ایسے اگر اہل کتاب ہیں تو وہ حقیقتاً اہل کتاب ہے ہی نہیں، ان کے ساتھ نکاح کرنے کی اجازت نہیں۔ دوسرے نمبر پر اہل کتاب کی عورتوں سے جو نکاح کرنے کی اجازت ہے، یہ اجازت بھی دار الاسلام میں رہنے والی ذمیاں اہل کتاب عورت کے ساتھ۔ موجودہ زمانے میں جو اہل کتاب ہیں یہ حربی ہیں، اور حربیہ اہل کتاب کے ساتھ نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہے، گناہ ہے۔ تیسرا مسئلہ کہ یہ اجازت صرف مسلمان مردوں کو ہے، مسلمان عورت کا نکاح کتابی مرد سے قطعی طور پر حرام۔ چوتھے نمبر پر اہل کتاب عورتوں میں سے اچھے کردار والی عورت سے نکاح کیا جائے، یہ حکم مستحب ہے۔ پانچواں یہ ہے کہ اہل کتاب عورت سے ازدواجی تعلقات نکاح کے ذریعے ہی قائم کیے جائیں، پوشیدہ دوستیاں لگانا یا پوشیدہ یا اعلانیہ بدکاری کرنا یہ اہل کتاب کی عورتوں کے ساتھ بھی حرام ہے۔ چھٹا یہ ہے کہ اہل کتاب عورت کو بھی مہر دیا جائے گا۔ تو یہ وہ احکام ہے جو اہل کتاب کی عورتوں کے بارے میں۔ تیسرا حکم جو آیت کے اندر بیان فرمایا گیا، وہ فرمایا کہ جو ایمان کے ساتھ کفر کرے، یعنی مسلمان ہونے کے بعد جو کافر ہو جائے، تو اس کے تمام اعمال برباد ہو جائیں گے اور آخرت کے اندر وہ خسارہ پانے والا ہوگا۔ تو مرتد کے تمام اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین وَإِن كُنتُم جُنُوبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُم مِّنْهُ مَا يُرِيدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُم مِّنْ حَرَجٍ ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون۔ اے ایمان والو، جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونے لگو تو اپنے چہروں کو اور اپنے ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، اور سروں کا مسا کرو، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو لو، اور اگر تم بے غسل ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی بیت الخلاء سے آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو، اور ان صورتوں میں پانی نہ پاؤ تو پاک مٹی سے تیمم کر لو، تو اپنے چہروں اور ہاتھوں کا اس سے مسح کر لو۔ اللہ نہیں چاہتا کہ تم پر کچھ تنگی رکھے، لیکن وہ یہ چاہتا ہے کہ تمہیں خوب پاک کر دے اور اپنی نعمت تم پر پوری کر دے تاکہ تم شکر ادا کرو۔ اس آیت مبارکہ میں وضو، غسل اور تیمم کے احکام بیان کیے گئے۔ ارشاد فرمایا کہ جب تم نماز کی طرف کھڑے ہونا چاہو تو وضو کیا کرو۔ وضو کا پورا طریقہ بیان فرما دیا کہ جو چار فرائض ہیں وضو کے، وہ بیان کر دیے، چہرے کا دھونا، اور دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت دھونا، سر کا مسا کرنا، اور پاؤں کو دھونا۔ یہ چار فرض ہیں، جس میں سر کا مسا جو ہے وہ چوتھائی سر کا مسا کرنا فرض ہے۔ اس کے بعد جو ہے وہ غسل کا حکم دیا کہ اگر تم جنوبی ہو جاؤ، تم پر غسل فرض ہو جائے، تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی خوب پاک ہو جاؤ مراد کہ تو اس وقت تم غسل کر کے خوب پاک ہو جاؤ۔ اب بعض صورتیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر پانی میسر نہیں ہوتا، تو اس صورت میں آدمی کو وضو کرنے کی حاجت ہے یا غسل کرنے کی حاجت ہے، تو کیا کرے؟ تو اس کا فرمایا کہ اگر تم مریض ہو، یعنی ایسے مریض ہو کہ جو پانی استعمال کرنا جس کے لیے بہت زیادہ تکلیف دہ ہو، تو ایسے مریض، یا تم سفر پر ہو اور پانی میسر نہیں ہے، تو یہ سفر کی شرط جو ہے یہ بطور شرط کے بیان نہیں کی گئی، یہ ایک عمومی صورت احوال کے اعتبار سے بیان کیا گیا۔ تو مقصد یہ ہے کہ جب تمہیں پانی میسر نہ ہو، یا پانی میسر ہے لیکن استعمال پر قدرت نہ ہو، یا قدرت تو ہے لیکن اس کی وجہ سے تمہاری تکلیف کے بڑھ جانے کا اندیشہ ہے، دیر سے اچھا ہونے کا اندیشہ ہے، تو یہ ساری صورتیں اسی میں شمار کی جائیں گی کہ پانی کے اوپر قدرت نہیں. اور اب اس صورت کے اندر تم پہ غسل فرض ہے، جیسے تم نے عورتوں سے قربت اختیار کی، یا تم پر اس وقت وضو کرنا لازم ہے، نماز پڑھنا چاہتے ہو اور تم جو ہے وہ باتھ روم سے آئے ہو، تو فرمایا کہ ان صورتوں کے اندر فتیمموا صعیدا طیبا، پاک مٹی کا قصد کرو، پاک مٹی کا قصد کرو. فامسحوا بوجوہکم وایدیکم منہ، یہ تیمم کا طریقہ بیان کر دیا کہ تیمم کا طریقہ یہ ہے کہ تیمم کی نیت سے، پاکی حاصل کرنے کی نیت سے اپنے چہرے اور اپنے ہاتھوں کا مسح کرو، یعنی زمین کے اوپر یا جن سے زمین کے اوپر کوئی بھی چیز ہو جیسے پتھر ہے اس کے اوپر جو ہے وہ ہاتھ یوں رکھ کر اس کو یا ہاتھ مار کر یا ہاتھ جو ہے وہ اس کے اوپر اچھی طرح خوب پھیلا کر اس کے بعد ایک مرتبہ چہرے کا مسح کر لیا جائے اور دوسری مرتبہ جو ہے اسی طرح ہاتھ پھیر کر جو ہے وہ اپنے دونوں ہاتھوں کا کوہنیوں سمیت مسح کر لیا جائے. تو یہ جو ہے یہ تیمم. اب اللہ عزوجل فرماتا ہے کہ اللہ تعالی نے تمہیں یہ آسانی عطا فرمائی، کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ تم پر تنگی نہیں کرنا چاہتا بلکہ اللہ تعالیٰ تمہیں پاک کرنا چاہتا ہے اور تم پر اپنی نعمت کو پوری کرنا چاہتا ہے تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو. تو ہم اللہ عز و جل کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں پاک کرنے کی خاطر ہمیں غسل کی جگہ اور وضو کی جگہ، ہمیں غسل کا طریقہ اور وضو کا طریقہ جو ہے وہ عطا فرمایا، اور جب پانی نہ ہو تو اس وقت ہمیں تیمم کا طریقہ سکھایا تاکہ ہم اپنے آپ کو پاک کر سکے. تو یہ اللہ عز و جل کے شکر ادا کرنے کا مقام ہے. اس کے بعد فرمایا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي وَاثَقَكُمْ بِهِ اِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. اور اپنے اوپر اللہ کا احسان اور اس کا وہ عہد یاد کرو جو اس نے تم سے لیا تھا جب تم نے کہا ہم نے سنا اور مانا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ دلوں کی بات جانتا ہے. یہاں فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو یاد کرو. یہ وعدہ کون سا تھا؟ تو اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے بیعت عقبہ یا بیعت رضوان کی طرف اشارہ ہے، جو صحابہ کرام نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیعت کی تھی، یہاں پر اس بیعت کی طرف اشارہ ہے. تو اس کے بارے میں فرمایا کہ اللہ کی نعمت کو یاد کرو اور اللہ کے اس عہد کو یاد کرو جو اس نے تم سے کیا تھا جب تم نے کہا تھا کہ ہم نے سنا اور مانا، اور پھر فرمایا کہ اللہ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ دلوں کی باتیں بھی جانتا ہے. اللہ عز و جل ہمیں اپنا ڈر، خوف اور تقویٰ عطا فرمائے اور ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم.